الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، مذہب کا بنیادی مقدمہ تو تین ہی نکات پر مبنی ہے، یعنی یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانا جائے، اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں یہ عارضی دنیا ابدی دنیا میں تبدیل ہو جائے گی، اور جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے اس کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا. جواب دہی کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل صالح ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں انسان کو جو خیر و شر کا شعور دیا گیا تھا، اس کی روشنی میں اس نے خیر کا راستہ اختیار کیا یا شر کا راستہ اختیار کیا. یہی انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت ہے، اور چونکہ یہی بنیادی دعوت ہے اس لیے قرآن مجید نے جہاں نجات کی شرائط بیان کی وہاں صاف صاف طریقے سے یہ بات سورہ بقرہ میں بھی اور پھر مائدہ میں بھی واضح کر دی کہ خواہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا نصرانی یا کسی اور مذہب کے پیرو، کسی خاص نقطہ نظر یا کسی مذہب یا کسی فرقے کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی. نجات کی بنیاد یہی تین چیزیں ہیں، یعنی وہ اللہ کو مانیں جس طرح کے ماننے کا حق ہے، قیامت کو تسلیم کریں جس طرح کے اسے تسلیم کرنے کا حق ہے، اور اچھا عمل کریں. یہ بنیادی دعوت اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں بدیت کی، سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو پہلے دن ہی اس کا شعور دے دیا گیا. اس سے متعلق تمام اہم حقائق ان کو بتا کر اس دنیا میں بھیجا گیا، اور انسان نے اس طرح سے بالکل واضح شعور کے ساتھ اس ہدایت کی روشنی میں زندگی کی ابتدا کی. انسان اسی ہدایت پر رہتا تو سلسلہ نبوت کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے حق کے معاملے میں اختلافات کیے، بنیادی حقائق سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار کیا، سامنے کی چیزوں کو نظر انداز کر دیا، پیش پا افتادہ حقائق کو ماننے سے گریز کرنے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا اہتمام کیا، اور چونکہ یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت کے طور پر آتی ہے، اس لیے اگر آدمی جانتے بوجھتے اس کی تکذیب کرتا ہے تو یہ ایک بڑا جرم بن جاتا ہے. بنیادی شرائط وہی ہے، یعنی اصلا نبوت ایمانیات کی چیز نہیں تھی، لیکن جب لوگوں نے اختلاف کیا اور پروردگار نے یہ سلسلہ جاری کیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا جانے والا حق ہے. آدمی اس کا جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا جرم بن جاتا ہے. قرآن مجید نے نبوت کی یہی تاریخ خود بیان فرمائی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ کان الناس امتم واحدہ، یعنی انسان حق کے معاملے میں ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی جماعت تھے، ان کے مابین حق سے متعلق کوئی اختلافات نہیں تھے. وہ ایک واضح حقیقت کو سمجھ کر اس دنیا میں اپنی زندگی کی ابتدا کر رہے تھے. ان کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے تاریکی میں پیدا کیے گئے، پھر آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں کھلی، پھر انہوں نے کچھ تجربات کے ذریعے سے حق تک پہنچنے کی جدوجہد کی، یہاں تک کہ ایک لمبے ارتقائی عمل کے نتیجے میں وہ ان حقائق تک پہنچے جن کو اب لوگ مانتے ہیں یا حقائق سمجھتے ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جہاں تک بنیادی حقائق کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نہایت واضح شعور انسان کی فطرت میں ودیت کیا. چنانچہ اس کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس بات کا عہد لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اور انہوں نے ایک دوسرے عالم میں اس کا اقرار کیا. اس کے بعد وہ اس قالب کے ساتھ دنیا میں آنا شروع ہوئے. تو یہ بات ایک بنیادی حقیقت کے طور پر قرآن مجید بیان کرتا ہے. گویا اس کے فلسفہ و حکمت میں اس کو اساس کی حیثیت حاصل ہے کہ کان الناس امتم واحدہ, یعنی انسانوں کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ تاریکی میں پیدا ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کو حق کی روشنی ملی. وہ حق کی روشنی دے کر بھیجے گئے, ایک واضح شعور کے ساتھ بھیجے گئے. وہ اپنے پروردگار کو پہچانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ وہی تنہا ان کا معبود ہے, وہی تنہا ان کا خالق ہے, اور وہی ہے کہ جس کے حضور میں ایک دن ان کو پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے. اس حقیقت سے وہ ناواقف نہیں تھے اور یہ بات جانتے تھے کہ انہیں جس امتحان میں یہاں ڈالا گیا ہے, یہ امتحان کن چیزوں میں ہوگا اور اس میں کامیابی کے لیے انہیں کیا کرنا ہے. چنانچہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید نے جہاں بیان کیا ہے, وہاں میں یہ اس سے پہلے بعض لیکچرز میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کا پورا علم الانسان بھی اس سے واضح ہو جاتا ہے. یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کن چیزوں کا شعور رکھتے تھے, یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا دائیات ہیں جو ان کے اندر ودیت کیے گئے تھے, جو کسی موقع پر زلات کا باعث بن سکتے ہیں. یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کی فطرت کیسی سالے بنائی گئی تھی اور وہ کس طرح سے حقیقت سے پر متربع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے بیتاب ہوئے. تو یہ جو حقائق ہے, ان حقائق کو سامنے رکھ کر قرآن مجید اپنے اس نقطہ نظر کی ابتدا یہاں سے کرتا ہے کہ کان الناس امتم واحدہ. پھر کیا ہوا, جب ہم اس آیت کو آگے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ الفاظ مقدر ہیں کہ پھر لوگوں میں حق کے بارے میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ان اختلافات کی ایک بڑی ہی دردنگیز تاریخ ہے. یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کے بارے میں جزوی نوعیت کے اختلافات پیدا ہو جائے, یا کسی چیز کی تعین کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے ذرا مختلف نقطہ نظر اختیار کرنے لگ جائیں, یا کوئی چیز ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کا اطلاق کرنے میں کہیں غلطی کھا جائیں. یہ معلوم ہوتا ہے انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے کہ بنیادی حقائق کے بارے میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید, انسان نے شرک کو نہ صرف یہ کہ اختیار کیا بلکہ شرک ہی کو اصل مذہب کی حیثیت دے دی. اور دنیا میں ایک وہ دور رہا ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کو بڑی ہی جانگسل جدوجہد کرنی پڑی ہے کہ وہ مشرکانہ مذاہب کی تاریکی سے انسان کو نکالے. قرآن مجید نے اس کی تاریخ بھی سنائی ہے اور قریش کے سامنے یہ حقیقت رکھی ہے جو اس کے اولین مخاطبین تھے کہ شرک کے لیے کوئی دلیل نہ انسان کی فطرت میں تھی, نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کوئی سلطان اتارا تھا. اس کے باوجود انسان اپنے اندر کیونکہ ذوف رکھتا ہے, وہ بعض کمزوریاں اپنے اندر رکھتا ہے, جس امتحان میں اس کو ڈالا گیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کی شخصیت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر جس طریقے سے بڑا علم بڑی بلندی رکھتا ہے اسی طرح اپنے اندر بڑا ذوف بھی رکھتا ہے. تو ذوف کے لمحات میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے مالکی کے سامنے سر ڈالتا, وہ دوسرے آستانوں پر سر جھکانے کے لیے مجبور ہو گیا. جو حقیقت اس کو دی گئی تھی اس کو اس نے ایک طرف رکھ دیا اور بہت سی دوسری چیزوں کو جو اس کے گرد و پیش کے ماحول میں تھی یا اس کے نفس کے دائیات میں موجود تھی ان کو اس نے معبود بنا کر ان کی پرستش کرنا شروع کر دی, ان کے اندر الوہیت ماننا شروع کر دی. تو یہ اتنی بڑی بات تھی, اتنا غیر معمولی جرم تھا اور ایسا اختلاف تھا حق کے معاملے میں کہ جس کو پھر گوارا نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر اس نوعیت کی کوئی چیز پیدا ہو جائے, جس طرح کے شرک نے ایک مذہب کی حیثیت اختیار کی, حکومتوں نے اس کو قبول کیا, تہذیبوں نے اس کو قبول کیا, قبائل نے اس کو قبول کیا, فلسفیوں نے اس کو قبول کیا, اس کے حق میں استدلال سامنے آنا شروع ہو گیا, بڑے بڑے حکماء پیدا ہونا شروع ہو گئے جو مشرکانہ مذاہب کی علمبرداری نہیں تھے بلکہ اس کو ہی حق سمجھ کر اس کی تبلیغ کرتے تھے, تو پھر انسانوں کو, عام انسانوں کو اس کے نحاب سے بچانے کے لیے یہ ناگزیر ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود انسانوں کی مدد فرمائے, یعنی ان کی یہ عنایت ہوئی کہ وہ اس سے نکالیں. اسی طرح کا معاملہ قیامت کے معاملے میں ہوا. یہ گمراہی بھی پیدا ہو گئی کہ انسان اسی مادی زندگی کو اصل سمجھنے لگ گیا اور جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا, یعنی یہ کہ وہ ایک دن اس ابدی زندگی میں اپنی پدا کرے, اس کو اس نے بالکل فراموش کرنا شروع کر دی. اسی طریقے سے اس کے کچھ غلط تصورات اس نے خود اخذ کرنا شروع کر دیے، جس طرح کے مثال کے طور پر ہم تناسخ کے نظریے سے واقف ہیں کہ جس پہ انسان مختلف جنم لیتا رہتا ہے اور اپنے اعمال کی جزا اور سزا بھگتتا ہے، اس تصور میں کیا خامیاں ہیں اور اس سے کیا گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا ایک سلیم الطبع آدمی بہت آسانی کے ساتھ اندازہ کر سکتا ہے۔ پھر جو لوگ قیامت کے کسی حد تک قائل تھے، انہوں نے بھی زوف کے لمحات میں اپنے آپ کو مشرکانہ عقائد سے وابستہ کر کے بعض لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ یہی اصل میں ہم کو قیامت میں نجات دلا دیں گے، اور قیامت عمل صالح کی بنیاد پر نجات کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ اس میں کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش، کسی کا تعلق ہمارے کام آ جائے گا۔ تو اس نوعیت کی بنیادی گمراہیاں پیدا ہو گئیں، اور یہ گمراہیاں اس طرح پیدا ہوئیں کہ پھر ان کے بارے میں کوئی بات کرنا مشکل ہو گیا۔ یعنی آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، قدیم تاریخ کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے، جس طرح کہ مثلا اصحاب کاف کی داستان سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید اجنبی ہو کر رہی ہے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگوں میں کوئی برائی موجود ہے، وہ شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں یا کوئی مشرکانہ مذہب اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں توحید کی دعوت بھی اپنی قوت کے ساتھ موجود ہے، صورتحال بالکل الٹ گئی۔ یعنی دنیا کی قدیم تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل الٹ گئی، مشرکانہ مذہب اصل قرار پا گیا اور توحید کے علمبرداروں کو اپنی جان بچانے کے لیے غاروں میں پناہ لینا پڑی۔ یہی معاملہ باقی بنیادی حقائق کے بارے میں ہوا۔ تو جب یہ اختلافات اس درجے میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فبعث اللہ النبین مبشرین ومنذرین، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بعض ایسے انسانوں کا انتخاب کیا کہ جن سے وہ براہ راست کلام کریں، جن کے ذریعے سے وہ انسانوں تک اپنی بات اور اپنی دعوت پہنچائیں۔ ان کے لیے قرآن مجید نبوت اور رسالت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ یعنی کچھ انسانوں کا انتخاب کیا گیا جب اس نوعیت کے اختلافات پیدا ہوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو براہ راست دعوت دی تھی، حق بتایا تھا، اور ان کی شہادت سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی طالبات کی گواہی، قیامت کی گواہی، انسان کے لیے ایک روز مقافات کی گواہی، ایک بنیادی حقیقت کے طور پر انسانوں کو منتقل ہوئی تھی، اس کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے، اور جس نوعیت کا رابطہ آدم علیہ السلام سے ابتدا میں ہوا تھا، اس رابطے کی پھر ایک مرتبہ انسانوں میں سے بعض لوگوں کا انتخاب کر کے تجدید کی گئی، تاکہ انسان جن حقائق کو فراموش کر چکا ہے اس کے بارے میں اس کو مطلب دے کیا جائے۔ یہ جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ مبشرین و منذرین، یعنی ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ یہ قیامت کے معاملے میں انسان کو انذار بھی کریں اور بشارت بھی دیں، یعنی دونوں ہی پہلوؤں سے حقائق اس کے سامنے رکھیں اور اس کو یہ بتائیں کہ اس دنیا کی زندگی میں تم ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، اس امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تم بنیادی حقائق کا صحیح شعور بھی حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد عمل صالح کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ چیز اگر تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں خدا کی ابدی بادشاہی جنت الفردوس کی صورت میں تم کو مل جائے گی، اور وہی تمہارا مقصود ہے۔ تمہیں اس دنیا میں اس دنیا ہی کو ایک بڑی غایت تک پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس دنیا میں عمل صالح کا طریقہ اختیار کر کے قیامت کی ابدی بادشاہی میں اپنا مقام بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ حقیقت انہوں نے بتائی، اور اس میں ظاہر ہے کہ دونوں پہلو تھے، یعنی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ معاملہ محض ایک فلسفے اور حکمت کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، اور یہ نتائج تمہارے لیے بشارت کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور تمہارے لیے نقمت کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کام کیے، انہوں نے بشارت بھی دی اور انذار بھی کیا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، یہ کتابیں بالحق آئیں، یعنی ان کتابوں میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا گیا کہ یہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے انسان کو بتا دے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے اس سے قبل بتایا ہے کہ وہ کیا معاملات تھے جو بنیادی معاملات ہونے کے باوجود معرض بحث میں آ گئے، جن کے بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے، جن کو واضح کرنا ناممکن ہو گیا۔ انسانوں نے مشرکانہ مذہب اختیار کیا، اور اس درجے میں اختیار کیا کہ دوسروں کے لیے فتنے کی فضا پیدا کر دی، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ توحید کو ماننے والے غاروں میں جا کر پناہ لے۔ یعنی نوبت یہاں تک آ گئی، تو تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے بشارت اور انذار کے لیے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی بالحق، یعنی تاکہ وہ ٹھیک ٹھیک حق کی گواہی دیں اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات و صفات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، اس دنیا کے انجام کے بارے میں، اس انجام کی تیاری سے متعلق انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا یحکم بین الناس فی مختلفو فی، یعنی یہ کتابیں کس لیے نازل ہوئیں؟ حق کے ساتھ نازل ہوئیں، اور اس لیے نازل ہوئیں کہ ان کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے کہ انسان جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان میں صحیح بات کون سی ہے۔ اسی بات کو ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، وہ اپنے اختلافات میں ان کتابوں کو حکم بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کی دوسرے مقامات پر صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ میزان اور فرقان رہی، یعنی یہ لوگوں کے لیے گویا ایک ترازو تھی جن پر تول کر وہ دیکھ سکتے تھے کہ کیا باطل ہے اور کیا حق ہے۔ ان کی حیثیت ایک کسوٹی کی بنا کر ان کو بھیجا گیا تاکہ اس کی بنیاد پر کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہوا، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَبَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اب یہ چیز جب ملی تو ایک بار ملنے کے بعد پھر انسان اس پر قائم نہیں رہا۔ فرمایا کہ واضح نشانیوں کے ساتھ یہ کتابیں آئیں، بینات کے ساتھ یہ کتابیں آئیں، انبیاء علیہ السلام نے آ کر حق کی ٹھیک ٹھیک طریقے سے شہادت دے دی، اپنی طرف سے انہوں نے ہر چیز کو اس درجے میں واضح کر دیا کہ جس سے آگے عبانت کا اور وضاحت کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کے باوجود انسانوں نے پھر اختلاف کی۔ اور ارشاد فرمایا کہ اب اختلاف کا باعث کیا بنا؟ اس سے یہ بات خود بخود معلوم ہوتی ہے کہ پہلے مرحلے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے جب کسی چیز پر سوچا اور سوچنے کے بعد اپنے طور پر کوئی معاملہ طے کرنا چاہا تو زوف کے کسی لمحے میں اس کے پاؤں پھسل گئے، لیکن اب جو اختلاف ہوا تو یہ بغیم بینا ہو، یہ سرکشی کی بنیاد پر ہوا، اور سرکشی کی بنیاد پر اختلاف ہوا تو اس کو بھی انسانوں نے باقاعدہ فلسفے کی صورت دے دی، باقاعدہ مذہب کی صورت دے دی۔ فرمایا پھر ہم نے آخری کتاب نازل کی، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آخری پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو حق کے معاملے میں اپنے اذن سے وہ راستہ دکھایا کہ جس میں وہ تمام اختلافات میں صراط مستقیم کو پا سکیں، اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں نبوت اور رسالت کی حقیقت بیان ہوئی ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں شروع کیا، اس کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی، اور وہ کیا کام ہے جو اس کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ضرورت کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، انسان کی تاریخ اب اس بات پر گواہی دیتی ہے۔ اب اس کا کوئی فلسفیانہ تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ معلوم ہے کہ انسان نے جس طرح کے، میں نے اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جیسے بنیادی مسئلے کے بارے میں کیا گمراہی اختیار کی، اس دنیا کی غایت اور مقصود کے بارے میں کیا گمراہی اختیار کی، اپنے لیے جو ایک روز مقافات کا علم اس کو دیا گیا تھا اس کے معاملے میں کیا گمراہی اختیار کی، عمل صالح کے بارے میں کیا گمراہی اختیار کی، جب اس کی گمراہی کی تاریخ ایسی درد انگیز ہو گئی، ایسی غیر معمولی ہو گئی، ایسی دلخراش ہو گئی، تو تب ظاہر بات ہے کہ یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اسی طرح لوگوں کو بھٹکنے دینا چاہیے تھا، اس نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ چنانچہ نبوت کی جو اصل ضرورت ہے وہ یہی تھی کہ اختلافات میں ایک حکم آئے، لوگوں کو جھنجھوڑے اور بیدار کرے، ان کو بشارت دے اور ان کو انذار کرے، اور ان کے پاس ایسا حق لے کر آئے، ایسی بینات کے ساتھ، ایسی واضح نشانیوں کے ساتھ لے کر آئے کہ جس کے بعد کسی انسان کے لیے کوئی بات کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ انہی نبیوں میں سے بعض کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور انہوں نے اس درجے میں اتمام حجت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر انسانوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا کہ جس کو وہ اپنے پروردگار کے حضور میں قیامت کے دن پیش کرنے کی جسارت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ایک خاص موقع پر ختم کر دیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے ختم ہونے کے وجوہ کیا ہوئے؟ اس کے ساری حکمتوں کا استقصاء تو کسی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو کن کن پہلوؤں سے اپنی حکمتیں ملحوظ رکھتے ہیں، اس کا کچھ اندازہ ہم کو واقعہ موسیٰ و خضر میں ہو جاتا ہے. تو ہم اس کے تمام پہلوؤں کا استقصاء تو نہیں کر سکتے، لیکن چند نمایاں باتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں اور جن کی روشنی میں ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیوں ختم کر دیا گیا. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ قدیم زمانے میں قومی نبوت کے علاوہ کسی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یعنی ایک زمانے میں ایک علاقے میں پیدا ہونے والے انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی دعوت پوری دنیا تک پہنچا دے. اس کے بعد بھی اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اس کی دعوت کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچایا جا سکے، یعنی کسی عالمی دعوت کے کوئی امکانات ہی سرے سے دنیا کے تمدنی حالات میں اس وقت نہیں تھے. چنانچہ قومی نبوتیں پے در پے آئی، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ لکل قوم حاد، یعنی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ حادی بھیجتے رہے اور وہ اپنی قوم کو اس کے حالات کے لحاظ سے دعوت دیتے رہے اور انذار و بشارت کرتے رہے. یہ سلسلہ جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنی یہ عنایت فرمائی، لیکن بہرحال یہ قومی نبوتیں تھیں. اور ظاہر ہے کہ پھر ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور دوسری قوم کے بعد تیسری قوم، اور اگر اس طرح کے بنی اسرائیل کا معاملہ ہوا، ایک قوم کو اتمام حجت کے لیے دنیا میں مبعوث کرنا پیش نظر ہوا، تو پھر اس میں پے در پے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے رہے. یہ وہ دور ہے جس میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے کہ جہاں پہنچ کر عالمی دعوت کے امکانات پیدا ہو گئے، یعنی اب اس کے امکانات نظر آنے لگ گئے. اور ظاہر ہے کہ علم الہی میں انسانی تمدن اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں ایک پیغمبر کی دعوت سارے انسانوں تک پہنچائی جا سکے، ایک ایک فرد کے دروازے پر دستک دینا ممکن ہو جائے، اقصائے عالم میں پیغام پہنچایا جا سکے، ایک ہی ممبر سے پوری انسانیت کو مخاطب کرنا ممکن ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ چیز جب ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کہ اب پے در پے ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجا جائے. ایک نبی کی دعوت، ایک پیغمبر کی دعوت، یہ ممکن ہو گیا کہ وہ دنیا تک پہنچا دی جائے. دوسری چیز یہ ہوئی کہ انسان کا تمدنی ارتقا بھی اس جگہ پر پہنچ گیا کہ جہاں آپ کسی بڑے اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. ظاہر ہے کہ انسان ایک زمانہ جس طرح کہ اب ہمیں کسی حد تک معلوم ہے وہ بھی رہا ہے کہ جس میں شکار پر گزارا کرتا تھا، وہ بھی تھا جب وہ غاروں میں رہتا تھا، وہ بھی زمانہ تھا کہ جب وہ مختلف جانور پالتا تھا اور غلہ بانی اس کی معیشت تھی، وہ زمانہ بھی آیا کہ جب زراعتی دور کا آغاز ہوا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صنعتی دور میں انسان داخل ہو رہا ہے اور معلوم نہیں اس کے آگے کیا کیا دنیائیں ہیں جو دریافت ہونی ہے. لیکن وہ بنیادی چیز کہ جو انسانی تمدن کو ایک عالمی تمدن میں بدلنے کے لیے ضروری تھی، وہ فراہم ہو گئی، معیشت کے ذرائع میں بھی فراہم ہو گئی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی ایسا بڑا تغیر انسانی تمدن میں نہیں آنے والا کہ جس کی بنیاد پر بڑی تبدیلی کر کے کوئی ہدایت انسانوں کو دینا مقصود ہو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالخصوص یہ معاملہ ہوا، اور اس کو قرآن نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے دعوت پیش کی تو اس کا پورا امکان تھا کہ کوئی علاقہ ایسا دستیاب نہ ہو سکتا، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کو دستیاب نہیں ہو سکا، کہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے کسی پیغمبر کو اقتدار حاصل ہو جائے. یہ چیز سیدنا مسیح کے ساتھ نہیں ہو سکی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انسانی معاملات میں چونکہ اللہ تعالیٰ عالم اسبابی کے اندر تمام معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو اما نتوفینک اور نور انک بعض الذی نعدہم، یعنی دونوں امکان تھے، یہ چیز حاصل ہو جائے، یہ چیز حاصل نہ ہو. اگر یہ چیز حاصل نہ ہوتی تو پھر دعوت کو وہیں ختم کرنا پڑتا جہاں پر وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ختم ہوئی تھی. لیکن یہ معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہوا اور یثرب کی بستی نے آگے بڑھ کر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، اور اس طرح یثرب کا اقتدار آپ کو حاصل ہو گیا. چنانچہ یہ ممکن ہوا کہ دین کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جا سکے. یعنی دین تو ہر پیغمبر کو اسی اصول پر دیا گیا، لیکن اب ظاہر ہے کہ نظم اجتماعی اس مقام پر اگر نہیں پہنچا کہ جہاں اس کو اس سے متعلق احکام دیے جا سکیں، تو پھر دین پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے، یعنی جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی، جزیرہ نما عرب میں دعوت پھیل گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شریعت دی گئی جو نظم اجتماعی سے متعلق ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت الیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اللہ نے اب دین کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا. یعنی وہ دین جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد دینا شروع کیا تھا، یہ حضور کی زندگی میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ مثال کے طور پر یہ معاملہ نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہدایت دینا شروع کی تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب قوم نے ان کو باندھنے سے انکار کر دیا اور ان کے پاس کوئی ہجرت کی جگہ نہیں تھی, ان کو کہیں اقتدار بھی حاصل نہیں ہو سکا, نظم اجتماعی کے احکام سے وہ متعلق ہی نہیں ہو سکے. چنانچہ تورات کا جتنا کچھ بھی ہدایت نامہ موجود تھا وہ جیسے تھا ویسے کا ویسے ہی رہا. اس میں جو ترمیم, جو تغیر, جو اصلاح, جو حالات کے لحاظ سے مزید ہدایات دینا پیش نظر تھی وہ نہیں دی جا سکی. پھر تورات کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ انسانی تمدن کے دور تفوریت میں نازل ہوئی تھی, یعنی اس میں دونوں پہلو موجود تھے. ایک تو یہ کہ اس وقت انسان حکمت اور فلسفے کے ان بنیادی مذاہب کو اس طرح ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے جس طرح کے بعد میں وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے یا قرآن کے نزول کے زمانے میں ہوئے. اور پھر جو شریعت دی گئی وہ بھی بنیادی طور پر گلبانی کے دور کی شریعت تھی اور اس کے لحاظ سے اس میں بہت سے احکام دیے گئے بنی اسرائیل کو. تو یہ ساری چیزیں اس کا تقاضا کر رہی تھیں کہ اب دین اپنی اصل شکل میں نمودار ہو اور ایک عالمی دعوت کے برپا ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں. یہ سارے امکانات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اور اس کی ہدایت سے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اکٹھے ہو گئے. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا اور آپ کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ آپ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے اور اس کے ساتھ خاتم النبیین تھے. خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر, یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے قرآن مجید نے وہ یہ تھے کہ وہ خاتم النبیین ہیں, نبیوں کی مہر ہے, یعنی نبیوں کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا اور جس کی یہ تاریخ ہم نے یہاں پڑھی قرآن مجید میں کہ انسان کس طرح سے ایک ہی دین پر تھے, وہ حقائق کے معاملے میں کسی اختلاف میں مبتلا نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اور وہ اختلافات بھی فروعی نوعیت کے نہیں ہیں بلکہ وہ بنیادی حقائق کے بارے میں پیدا ہو گئے ہیں, تو پھر انذار و بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. یہ جو سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مہر لگا دی گئی, گویا مہر بند کر دیا گیا, جس طرح کہ ہم کسی چیز کو بند کرنے کے لیے مہر لگا کر اس کو اس طرح سیل کر دیتے ہیں کہ اب کسی چیز کے نہ وہاں سے نکلنے کا امکان رہتا ہے نہ کسی چیز کے داخل ہونے کا امکان رہتا ہے. تو یہ دونوں حیثیتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی. تو آپ کی حیثیت کو خاتم النبیین کی تھی, نبوت اس طریقے سے ختم کر دی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ صرف یہ کہ ختم نبوت ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ ایک تاریخی نبوت بھی ہے. اس سے پہلے جتنی نبوتیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس تاریخی نوعیت کا مواد موجود نہیں ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تاریخ کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس نبوت کی بنیاد پر نبوت سے متعلق حقائق کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. جو کتاب آپ پر نازل کی گئی چونکہ اب عالمی دعوت کے امکانات پیدا ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا. چنانچہ قرآن مجید کی اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریف کرنے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو اس کتاب کے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو, یعنی جتنے کچھ معاملات اس سے پہلے ہوئے ہیں وہ سب اس معاملے میں بھی دہرائے گئے, لیکن اللہ کا خاص کرم اس کتاب کو حاصل رہا کہ یہ آج ہمارے پاس بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے کر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اہتمام کیا. یہ اہتمام تاریخ انسانی میں پہلی بار اسی کتاب کے بارے میں ہوا کہ لوگوں کے اندر ایک عظیم دائیہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ وہ اس پوری کی پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں. چنانچہ آج بھی بلا مبالغہ لاکھوں انسان دنیا میں ایسے مل جاتے ہیں جو اس کو اس کے پہلے لفظ سے آخری لفظ تک پڑھ کے سنا دے سکتے ہیں. پھر قلم کا دور بھی چونکہ آ گیا تھا لہذا اس کی حفاظت کا مزید اہتمام ہوا. موجودہ زمانے میں اب چونکہ طباعت کے دور میں انسانیت داخل ہو گئی ہے اور بے شمار ذرائع آ گئے ہیں کہ جس میں محفوظ کیا جا سکتا ہے, تو ہر لحاظ سے گویا ایک عالمی دعوت کے لیے یہ کتاب پے در پے محفوظ ہوتی چلی گئی اور اب آخری صورت میں بھی ہمارے پاس اس طرح محفوظ ہے کہ کسی تحریف کا یا کسی تبدیلی کا یا کسی تغیر کا اس میں کوئی امکان باقی نہیں رہا. اس تاریخ کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تاریخی نبوت ہے, اسی کے ذریعے سے اب باقی نبیوں کی نبوت کی حقیقت بھی معلوم کی جا سکتی ہے. چنانچہ یہ نبوت کن دلائل کی بنیاد پر قائم ہے اور کس طرح ہم اس کو باندھتے ہیں اور کیسے یہ تمام نبیوں کے لیے ایک تصدیق بن جاتی ہے اور کیسے اسی کی بنیاد پر انسانوں کے لیے آخری اتمام حجت ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنا آخری عہد نامہ قرآن مجید کی صورت میں دینے کے لیے اسی نبوت کا انتخاب کیا ہے اور یہ کس طرح ایک ایسی شہادت ہے کہ جو اب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہو گئی ہے اور اس شہادت کے بعد اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ حق ان پر آخری درجے میں واضح تھا اور ان کے پاس موجود تھا, اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیوں کیا.
اس کا جائزہ ہم انشاءاللہ عزیز اگلے لیکچر میں لیں گے. اقول قولی حاضر واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں پچھلی دفعہ کچھ سوالات رہ گئے تھے ان سے ابتدا کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے آنے والے لیکچرز کا عنوان بتا دیں تو ہمیں آسانی ہوگی, کیونکہ ہم بھی پہلے سے کچھ پڑھ کر آیا کریں اور موضوع کے متعلق سوالات بھی پہلے سے لکھ لیا کریں, کیونکہ آپ کی تقریر کے دوران میں سوال لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک لیکچر اندازہ ہے کہ نبوت پر اور ہوگا جس کا میں نے ابھی ذکر کر دیا. اس کے بعد دین کے فلسفہ اور حکمت سے متعلق لیکچرز ختم ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ نے شریعت کے مباحث کے بارے میں لیکچر شروع ہوگا. اس میں پہلا موضوع عبادات ہوں گی, یعنی نماز, روزہ, حج, زکات, قربانی, یہ جو عبادات ہیں انشاءاللہ نے اس سے پھر ابتدا ہو جائے گی. تو یہ میں نے کچھ موضوعات آپ کو بتا دیے ہیں, تو اس کی روشنی میں آپ اپنے سوالات پر رتب کر لیں. سفارش اور شفاعت کا کیا کوئی قانون قرآن میں بیان ہوا ہے؟ سفارش کا لفظ تو ایک ناموزو لفظ ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کیسے اس کو اختیار کر دیا جاتا ہے. شفاعت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ایسے ہونی ہے تو آپ بھی اپنی بات اس میں ملا دیتے ہیں. یعنی اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کر رہا ہے اور اس کو تنبیہ کر رہا ہے, توجہ دلا رہا ہے, اور توجہ دلانے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں یہ کچھ افو درگزر سے کام لینے والے ہیں. دوسری جانب سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ افو درگزر ہی کا پہلو نمایاں ہو رہا ہے. تو اس موقع پر اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں تو آپ اس منشا کو جان کر اس کا اندازہ کر کے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کو معاف ہی کر دیجیے, بہتر ہے. تو اپنی بات کو ملا دینا ساتھ, یہ شفاعت ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ دوسری جانب سے کوئی اذن نہیں ہے, معاملہ بالکل الٹ جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کرنا شروع کر دیں. تو پہلی تو اس لفظ کا مفہوم سمجھ لیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سے متعلق جو چند حقائق بتائے ہیں وہ سامنے رکھ لینے چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے کہ اس کے اذن کے بغیر ایسی کوئی بات بھی نہیں ہو سکے گی, اور یہ اذن دونوں پہلوؤں سے ہوگا. اس کو بھی قرآن نے واضح کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ ہی قیامت میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں گے کہ کیا کوئی اور اس معاملے میں کہنا چاہتا ہے کچھ, اور اللہ تعالیٰ ہی کسی آدمی کو کہیں گے کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو. یعنی آدمی کے انتخاب بھی انہی کے پاس ہے اور کس کے بارے میں یہ بھی انہیں کے پاس ہے. تو یہ بات بھی واضح کر دی. اس موقع کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون, قاعدے اور عدل کے خلاف کوئی بات کہی جائے. قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ خواہ فرشتے ہو یا انبیاء, کوئی بھی وہاں زبان نہیں کھول سکے گا, اگر کھولے گا تو کالا ثوابا, یعنی وہ بات کرے گا جو عدل کی بات ہے, انصاف کی بات ہے وہ کہے گا. عدل اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا اذن ہوگا, یہ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان ہو گیا. اسی کی تفصیل بہت سی احادیث کے اندر بھی آ گئی ہے. احادیث تمام اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں جن جرائم کے بارے میں قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے کہ ان کی معافی نہیں ہو سکتی, ان کے بارے میں افو درگزر کا کوئی امکان نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی زبان کھولنے کا تصور نہیں کر سکتا, الا من حبسہ القرآن, یہ بات ایک روایت کے اندر آ گئی ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں. اب اس کے بعد ہے دائرہ افو درگزر. تو دائرہ افو درگزر میں پہلے افو درگزر کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے قانون عدل, قانون انصاف کے مطابق کریں گے. یعنی ایک دائرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ فیصلہ کر دیتے ہیں عمل کی بنیاد کے اوپر, اور ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں عمل اور ایمان دونوں مل کر اتنا استحقاق پیدا کر دیتے ہیں کہ جرائم تو ہوئے ہیں معاف کیے جا سکتے ہیں. یعنی یہ ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جہاں آدمی اپنا استحقاق خود پیدا کر لیتا ہے, وہاں تو ہمیں کچھ نہیں کہنا, اس نے جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو اتنا پورا کر دیا ہے کہ اس کے مطابق اب اس کو اجر ملنا چاہیے یا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے, تو وہ معاملہ تو زیر بحث نہیں ہے. لیکن ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس حد تک تو بات نہیں پہنچی ہوتی کہ استحقاق قائم ہو جائے, لیکن یہ استحقاق ضرور قائم ہو جاتا ہے کہ معاف کر دیا جائے. یعنی یہ اتنا آدمی ضرور کر لیتا ہے, ایمان اور عمل میں اپنی بازی اتنی ضرور جیت لیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اس کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اذن دیں گے, اور اللہ کے نیک بندے اس معاملے میں اللہ کے اذن سے اور ان کی اجازت سے کچھ نہ کچھ کہیں گے. یہ تصور ہے جو قرآن مجید سے, احادیث سے اور عقل عام سے نمایاں ہوتا ہے.
یہی وہ معتدل تصور ہے کہ جس میں نہ تو عدل کا کوئی تقاضا مجروح ہوتا ہے، نہ قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے، اور نہ ہی انتہا پسندانہ نقطہ نظر سامنے آتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کا اذن پا کر بات کرنے کی گنجائش یہ دنیا میں بھی ہے، یہ آخرت میں بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندوں کے ساتھ خدا کا معاملہ ٹھوٹ نہیں ہے. دنیا کے اندر دعا کیوں کرتے ہیں، استغفار کیوں کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کیوں گڑگڑاتے ہیں؟ وہ اپنے علم کے مطابق انصاف کا معاملہ کرتا چلا جائے گا. اس کے باوجود دعا کو عبادت بنا دیا گیا. دعا کیا ہے؟ یہ دوسروں کے لیے بھی کی جاتی ہے، اپنے لیے بھی کی جاتی ہے. قرآن میں صراحت ہے اس بات کی، قرآن مجید نے خود یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم ڈھا چکے ہیں تو خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑگڑائیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھی آ کر یہ کہیں کہ آپ کے لیے استغفار کی جائے. تو اس کے یہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مجادلہ ہے قوم لوط کے حق میں، یعنی حالانکہ وہ محض اس کرینے پر انہوں نے کیا کہ ایک طرف ان کو بشارت مل گئی تو وہ خوش ہو گئے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہے، تو اس کو انہوں نے اذن پر محمول کیا، اور دوسری جانب جب یہ دیکھا کہ فرشتے لے کے آئے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط، یعنی وہ قوم لوط کو بچانے کے لیے، ان کی سفارش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جھگڑنے لگے. اور یہ قرآن مجید نے تنبیہ نہیں کی، پسند کیا اس بات یعنی، اور اس مکالمے کو اگر آپ پڑھیں بائبل میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی برکت ہوئی. تو یہ چیز ہے، اس میں دونوں ایکسٹریمز بسا اوقات لوگ اختیار کر لیتے ہیں. پہلی جو چیز اختیار کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی سفارش اور شفاعت کا تصور قائم کر لیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے گویا ان سے بخشوا لیا جائے گا لوگوں کو. یہ بالکل ایک بےہودہ بات ہے، اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، عقل عام کے خلاف ہے، عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے. دوسری جانب بعض لوگوں کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انصاف کا ایک دائرہ وہ ہوتا ہے جس میں عفو درگزر کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ عفو درگزر کا دائرہ ہے جس کے اندر اللہ بھی عفو درگزر فرمائیں گے، اور اس عفو درگزر میں وہ بندوں کا اکرام بھی فرمائیں گے کہ ان کو اس کا موقع دے کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کر لیتے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں ڈانٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ ایک بڑا ہی اعلیٰ دائیت ہے جن کے اندر پیدا ہوا. اس کے نزائق قرآن مجید میں موجود ہیں. میرے نزدیک صحیح نقطہ نظر یہ ہے، اس میں دونوں نقطہ نظر جن لوگوں نے اختیار کیے ہیں، جنہوں نے سفارش کو اس جگہ یا شفاعت کو پہنچا دیا جب وہ سفارش بن گئی، انہوں نے دین کی بنیادوں کو باطل کر دیا، لوگوں کے اندر عمل کا دائیات ختم کر دیے، اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے ان کو دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ کر دیا، اور جنہوں نے اس معاملے کو بالکل ختم کرنا چاہا، انہوں نے انصاف کا ایسا ٹھوٹ تصور پیدا کر دیا کہ جس کے اندر بندوں کے لیے شدید مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور خدا اور بندوں کے درمیان وہ تعلق پیدا ہو گیا کہ جس کی زد پھر وہاں پہنچ جاتی ہے کہ مجھے دعا بھی کیوں کرنی خدا کے حضور میں، اور وہ میری بھی کیوں سنے گا. تو جب مجھے اس نے یہاں اس نے دعا دیا ہے اور اس کے سننے کی نوید سنائی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ایک قانون کے طور پر یہاں بھی جاری ہے، وہاں بھی جاری ہے. ہاں، یہاں پر بھی اس کے آداب اور حدود ہیں اور وہاں پر بھی اس کے آداب اور حدود ہیں. یہاں بھی یہ عدل کے خلاف قبول نہیں ہوتی، وہاں بھی عدل کے خلاف قبول نہیں ہوتی. تو اس اصول کو سمجھ جانا چاہیے. کیا محفل سماع سننا جائز ہے؟ اگر اس کے تمام شرائط جو کہ ارباب تصوف نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا انہیں پورا کیا جائے، اور کلام جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی شرعی اصولوں سے اختلاف نہیں کرتا، اگر ان تمام آداب کے ساتھ آپ کوئی اچھی چیز سنتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے سلسلہ اسحاق کو نوازا کیا، ان نعمتوں سے سلسلہ اسماعیل محروم رہا. اگر ایسا ہے تو پھر دعائے اسحاق قبول ہوئی اور پھر دعائے ابراہیم کا کیا بنا؟ کیونکہ جو نعمتیں سلسلہ اسحاق کو دی گئی اور ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ دعائے ابراہیم اور دعائے اسحاق کا اثر ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کچھ نعمتیں ان کو دی گئیں جو بے مثل تھیں، کچھ نعمتیں اس نبوت کو دی گئیں جو بے مثل ہے. یہ آخری نبوت بن گئی، اس کی کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، اس کے نسخ کا امکان ختم کر دیا گیا، یہ قیامت تک کے لیے خدا کی حجت بن گئی. یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوئی، اور اس نسل کو یہ چیز حاصل ہوئی کہ پے در پے ان میں نبوت بھیجی گئی، اور ان کو اتمام حجت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ہدایت کا سامان مسلسل کیے رکھا اور 2000 سال تک کیے رکھا. تو دونوں جانب اللہ کی نعمت ہوئی ہے، اور دونوں جانب وہ نعمت غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے. آپ کی تقریر میں آپ نے سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ کیا کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال عکارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اس آیت کی وجہ نزول کیا ہے؟ کن لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی؟ تاریخ کے سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ ایسے معاملات میں تاریخ کی کھوج پریت آدمی کو بڑی گہرائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ اس طرح کی روایات کس سے موجود ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد پر خواہ مخواہ آدمی کیا ساتھ قائم کرتا ہے. اتنی بات بہت کافی ہے، اور قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہود بھی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، اور مخلصین صحابہ بھی آتے تھے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہود نے آپ کی مجلسوں میں آ کر کیا رویے اور کیا طریقے اختیار کیے اور منافقین نے کیا اختیار کیے. تو بالاجمال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی نوعیت کے کچھ لاخیر لوگ ہوں گے جن کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ کہیں کسی سچے صاحب ایمان سے اس معاملے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اسلام میں موت کی سزا سوائے قتل یا فساد کے لفظ کے کسی کو نہیں دی جا سکتی. اگر ایسا ہی ہے تو اس بات کی دلیل کیا ہے؟ مائدہ کی آیت میں تو بنی اسرائیل کے متعلق بیان ہوا ہے، اگر اسلام میں بھی ان دو جرائم کے سوا موت کی سزا نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید سے بتا دیں. جی اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی یہی دو جرائم ہیں جن میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی جہاں جہاں سزاؤں کا ذکر ہوا ہے اس میں اس اصول کو پوری طرح محفوظ رکھا گیا، اس کی کوئی خلاف ورزی شریعت میں کبھی نہیں ہوئی. لیکچر کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور باقاعدہ درس قرآن کب سے شروع ہوگا؟ اب اس میں فلسفہ حکمت کے لیکچر میں تو ایک لیکچر باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد پھر شریعت کے مباحث ہے اور ان کی تکمیل امید یہ ہے کہ 10-15 لیکچر میں ہو جائے گی، اس کے بعد پھر درس کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. غیر مسلم کو عمدن جان سے مارنے کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی معصوم غیر مسلم شہریوں کو قتل کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے جو قتل کے بارے میں فرمایا ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا. فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد الفلس، یعنی کسی بھی جان، تو جان کو اللہ کا احترام حاصل ہے. اور یہ کہا ہے کہ جس نے کسی جان کو بھی قتل کر دیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا. کیا قیامت کوئی حادثہ ہے، یعنی کوئی ان پلانڈ ایکٹیویٹی ہے، یا کہ ڈیوائن ول یعنی کہ پلانڈ ایکٹیویٹی ہے؟ نہیں، بالکل ایک قاعدے ضابطے کے مطابق آئے گی، اس کو کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے غائب تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے اس دن کو برپا کرنا ہے، اس لیے وہ ایک منصوبے کے تحت آئے گی. آپ نے فرمایا کہ زمین بکھر جائے گی، تو کیا قرآن کے بعد اس کے پروفس ہیں کہ باہر کوئی لائف موجود نہیں ہے؟ قرآن مجید سے جو اشارہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے جس کو سمائے دنیا قرآن کہتا ہے، اس کے اندر زمین ہی پر زندگی پیدا کی، اشارہ ملتا ہے اس کا. اور وہی بریاض بھی کر دیا تھا. توبہ کی توفیق سے کیا مراد ہے، یعنی آدمی جب صحیح رویہ اختیار کرتا ہے تو اس صحیح رویے کا ایک صلہ انسان کو اس دنیا میں ملتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کو اچھا رویہ اختیار کرنے اور مزید اچھا رویہ اختیار کرنے کے لیے خدا اور اس کے فرشتوں کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. اس کو توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے. مذہب اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں کی 1400 سال سے زائد عرصے میں اتحاد کا فقدان ہمیشہ کیوں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس کو اس نے جنت برپا کرنے کے لیے نہیں بنایا. اس لیے مذہب اسلام جب آپ نے لفظ استعمال کیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم سے پہلے یہود جو کچھ دین رکھتے تھے وہ بھی اسلامی تھا، سیدنا مسیح کے پیروکار جو دین رکھتے تھے وہ بھی اسلامی تھا، اور اسلام سیدنا آدم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے اور سارے انبیاء اس کی تجدید کرتے رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے نہیں، اسلام کے آخری نبی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس آزمائش کے قانون پر بنائی ہے اس میں خلفائے راشدین جیسے دور بھی کبھی کبھی آئے ہیں اور کبھی کبھی آئے ہیں، زیادہ تر خلفشار اور خدا سے انحراف اور خدا کی زمین پر فساد کے زمانے ہی رہے، زیادہ تر یہ چیز رہی، اور یہ اس آزمائش کا نتیجہ ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت کے آخری رسول ہونے کی وجہ تمدن کی ترقی ہے؟ کیا قرآن مجید میں اس کی کوئی دلیل دی جا سکتی ہے یا صرف عقلی تجزیہ ہے؟ یہ بات اتنی آبویس ہے کہ اس کو قرآن میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. قرآن مجید میں نبوت کی ضرورت کے جو پہلو بیان کیے گئے ہیں انہی کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آیا نبی تھے یا رسول بھی تھے؟ قرآن مجید کی روح سے تصریح کریں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے، کیونکہ ان کی قوم کا ذکر بھی ان قوموں میں ہوا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا. سورہ زمر کے آخری رکوع میں ہے کہ پھر نبی اور شہداء لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. اگر رسولوں کی امتوں کا دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر قیامت میں فیصلے کی کیا صورت ہوگی؟ ایک فیصلہ دنیا میں ہوتا ہے، دوسرا فیصلہ قیامت میں ہوگا. یہ جو دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے یہ دنیا کے اور برزخ کے عذاب کا فیصلہ ہے، اور جو قیامت میں فیصلہ ہوگا وہ ابدی جہنم کا فیصلہ ہے. تو دو فیصلے بالکل الگ الگ ہیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیل بتائیے، ان کے خروج کا قیامت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ بات تو قرآن میں صاف لفظوں میں بیان ہو گئی ہے کہ قیامت اصل میں فتنہ یاجوج و ماجوج ہی کے نتیجے میں برپا ہوگی. یہ تو قرآن نے واضح کر دیا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یعنی یاجوج و ماجوج کا جو دور ہے وہ اس شان کے ساتھ نمودار ہوگا، یہ معلوم ہوگا کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی حکومت، یہ سب گویا ایک ایک گھاٹی سے نکل کر پھیل رہی ہے دنیا کے اندر. اور بائبل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں ان اقوام کا غلبہ دنیا کے سارے پھاٹکوں پر ہو جائے گا اور اہل ایمان درمیان میں بالکل سینڈوچ بن جائے گی. یہ بائبل میں بیان ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ صورت تو قوم بے شب پیدا ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے آخری انجام تک یہ کب پہنچتی ہے اس کا علم اللہ ہی کے پاس. سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جن لوگوں کے متعلق انعام کا ذکر ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا مخصوص لوگ مراد ہیں یا عام لوگ ہیں؟ وضاحت فرما دیں. اس کی قرآن نے خود آگے تشریح کر دی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے زمانے میں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا اور خدا کے دین کی انہوں نے گواہی دی، اور وہ لوگ ہیں کہ جو صالحیت کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. تو یہ سب اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. کچھ لوگ نثر در نسل خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور کچھ لوگ نسل در نسل غلامی اور غربت میں گزارتے ہیں. آقا اگر اپنے آقا ہونے میں اچھا ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کرے، غلام یا نوکر اگر بہترین غلامی کا ثبوت دے تو جنتی ہے. لیکن ایک آدمی دنیا میں بھی اعلیٰ مقام کے ساتھ آخرت بھی لے گیا اور ایک غلام سے آخرت کا مقام بھی لے گیا، لیکن دنیا میں غلامی اس کا مقدر کیوں رہی؟ دنیا کے اندر تو ظاہر ہے کہ دونوں ہی طریقے سے آزمائش ناگزیر ہوگی، صبر کی بھی ہوگی، شکر کی بھی ہوگی، اور یہ آزمائش بسا اوقات نسلوں کو محیط ہو جاتی ہے. اس کے بہت سے اسباب خود انسان بھی پیدا کر لیتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ پیدا کرتا ہے، اور جو وہ دور کر سکتا ہے ان کو بھی دور کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتا. باقی آخرت میں تو بہترین غلامی زیر بحث نہیں آئے گی. آخرت میں تو یہ آئے گا کہ آپ نے اخلاقی زندگی کیسی بسر کی، وہ امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی، آقا کے لیے بھی، غلام کے لیے بھی. جب بھی ہم آپ سے اپنی ازدواجی زندگی کی تلخیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں کہ افو درگزر سے کام نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہر وقت افو درگزر کرتے رہیں گے تو پھر تو بیوی بیوقوف سمجھنے لگے گی، لہذا اس کا صحیح حل بتا دیں. افو درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ، یعنی آپ وہ رویہ اختیار نہ کریں جو درست کو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے. سختی بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن سختی کبھی کبھی ہونی چاہیے اور حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے. عمومی رویہ افو درگزری کا ہے، اور یہی رویہ اللہ کو پسندیدہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں. تو یہ بات میں ہی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ گھر والے اور وہ بچے اور وہ اولاد اور وہ بیویاں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت دشمنی پر تل گئی تھی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ان کے شر سے تو بچنے کی کوشش کرو، لیکن بہرحال کام افو درگزری سے لو. تو یہ میں ہی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے. ایک مسلمان کی سب سے بنیادی دینی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ کہ وہ اللہ کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے مانے. جبل رحمت کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہاں حضرت آدم کی 40 سال کے بعد توبہ قبول ہوئی تھی، اس لیے حاجی حضرات وہاں پر دعا مانگتے ہیں. آپ کے لیکچر سے پتا چلا کہ حضرت آدم کی توبہ ان کے رجوع کے بعد ہوئی. جبل رحمت کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ ایک قصہ ہے، لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی کسی مستند جگہ پر یہ بات بیان نہیں ہوئی، نہ قرآن میں اس کا کوئی اشارہ ہے اور نہ تاریخی میں کسی مستند طریقے سے یہ بات بیان ہوئی ہے، بس لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت تو نہیں، سر ڈھانپنے کی دین میں کیا اہمیت ہے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، نماز کی شرائط میں یہ چیز شامل نہیں ہے. نماز کے بارے میں لباس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آدمی کو مہذب شریفانہ اچھا لباس پہن کے نماز پڑھنی چاہیے. جو آپ کی سوسائٹی کا، آپ کے علاقے کا، آپ کے تمدن کا لباس ہے وہ پہن لیجیے. کتے کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں یہ جانور ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، جبکہ کتے کے بے شمار فائدے ہیں، یعنی کسی چور وغیرہ کو دیکھ کر یہ مالک کو آگاہ کر دیتا ہے وغیرہ. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے ان کتوں کی تعریف کی ہے کہ جن کتوں کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے. رکھوالی کے کتوں کے بارے میں سارے اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ وہ رکھے بھی جاتے ہیں، اور بہرحال جو لوگ غلہ بانی کا پیشہ رکھتے تھے ان کے لیے تو ناگزیر تھا کہ وہ ایسا کریں. گھروں کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ بیکار تو نہیں رکھی ہیں،
تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں اصل میں جو کتوں کی معاشرت ہے, جو مثال کے طور پر جس کے کچھ نمونے ہم مغرب میں دیکھتے ہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی کچھ تفصیل ہے. یعنی وہ تو ایک کتے کا پلہ جو تھا وہ بالکل گھر کے اندر گھسا ہوا, چارپائی کے نیچے گھسا ہوا تھا, تو اس کے بارے میں جبریل نے یہ کہا کہ ہم نہیں آتے جب تک یہ موجود ہو, تو اس کو نکال دیجئے. امام کعبہ سگریٹ نوشی کو حرام قرار دے چکے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ حرام اور حلال قرار دینے کا کسی چیز کو حق اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو ہے, باقی ہم نہیں کر سکتے. سگریٹ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس طرح کی نشاور چیز ہے جو عقل پر غلبہ پا لیتی ہے, اس لیے اس کو اجتہاداً بھی حرام تو نہیں کہا جا سکتا. ناپسندیدہ ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے, میں بھی کہتا ہوں, میرا خیال ہے آپ کو بھی یہ کہنا چاہیے, لیکن حرام حلال کا سوال نہیں. قوالی سننا جائز ہے یا نہیں؟ دینی لحاظ سے تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا قوالی کے اوپر. واقعی یہ ہے کہ میرا تو ذوق ہی گوارہ نہیں کرتا بالکل اس کو, اس لیے میری تو معذرت, آپ سننا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میلاد کی محفلوں کے متعلق آپ کی رائے یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ موسیقی کے متعلق آپ کی رائے نرم ہے. کیا میلاد کی محفلیں موسیقی کی محفلوں کی نسبت قدرے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی چیز دین میں بتائی گئی ہے. جب میں نے یہ کہا کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی مجلس منعقد کرنے کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا, یہ کہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہر اس چیز کے بارے میں, اچھی سچی چیز کے بارے میں بھی کہی جائے گی اگر اسلامی شریعت میں اس کو حکم کے درجے میں نہیں بیان کیا گیا. عشاء کی نماز میں وتروں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا قضا نماز میں بھی یہ پڑھنا ضروری ہے؟ میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز ہے جس کو حضور نے پہلے وقت میں پڑھنے کی اجازت دی ہے. نفل نماز ہے, آپ پڑھیں گے اجر ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. فجر کی نماز کی سنتیں جماعت سے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا سورج طلوع ہونے کے بعد قضا کر کے پڑھی جائیں؟ اگر آپ کو پورا اطمینان ہے کہ ابھی سورج نہیں طلوع ہوا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں؟ موسیقی کون سی سننا پسند کرتے ہیں؟ کوئی ایسی غزل یا گیت جو آپ کو بہت پسند ہو؟ آپ کا تعلق کس اخبار سے؟ میرے ایک دوست نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا جس میں ایک گھر گروی رکھنے کی پیشکش تھی جو 2,50,000 روپے کے عوض تھا. انہوں نے اس شخص کو اتنی رقم دے کر اس میں رہنا شروع کر دیا اور 2 سال کی شرط طے پائی کہ 2 سال بعد رقم واپس کر دی جائے گی. ابھی وہ اس گھر میں رہ رہے ہیں, جبکہ انہوں نے کہیں سے یہ بات سنی ہے کہ گروی گھر میں رہنا صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر کشمکش کا شکار ہے. کیا رہا جائے یا کوئی دوسرا حل تلاش کیا جائے؟ رہن تو صرف سفری میں جائز ہے. موجودہ زمانے میں چونکہ دستاویزات بے اہمیت ہو گئی ہیں اور بعض اوقات لوگوں کا قرض لے کے بھاگ جاتے ہیں اور عدالتی نظام جو ہے وہ باپ کا فیصلہ پوتے کے زمانے میں کرتا ہے, اس وجہ سے اضطراراً رہن کو گوارا کیا جا سکتا ہے. لیکن جب کوئی چیز آپ رہن رکھتے ہیں, گروی رہن ایک ہی چیز ہے, تو پھر آپ اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے. چنانچہ اگر آپ اس مکان میں رہ رہے ہیں تو از راہ کرم اس کا کرایہ دیجئے, ورنہ وصول ہو جائے گا. نماز پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح کیجئے. کیا اس میں آپ کا لباس, حرکات, سکنات, مقدار تلاوت و قیام سب کچھ آ جاتا ہے؟ نیز سر کا ڈھانپنا دوران نماز, اس کا دین میں کیا مقام ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو, تو ظاہر ہے کہ اس میں عبادت کا پہلو آئے گا, باقی چیزیں نہیں آئیں گی. اگر مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو کہوں کہ جس طریقے سے میں قرآن مجید کا درس دے رہا ہوں, آپ اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو اس میں میرا لباس تو شامل نہیں ہو جائے گا. تو ہر بات کو اس کے صحیح موقع اور محل کے لحاظ سے لینا چاہیے. حضور نے نماز جس طریقے سے پڑھی, یعنی اس کے اندر سجدہ کیا ہے, اس کے اندر رکوع کیا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, حدود کیا ہیں, بس ان کو دیکھا جائے گا. اگر اور کوئی چیز آپ اس میں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کی وضاحت کر دیتے. میری امت میں 72 یا 73 فرقے ہوں گے اور ایک صحیح ہوگا, اس حدیث کی مفصل وضاحت کر دیجئے. ہمارے ہاں اس حدیث کی بنیاد پر ایک خاص گروہ باقی سب کو رد کرتا ہے, یہاں تک کہ اب نماز بھی پیچھے نہیں پڑی جاتی جب تک کہ امام اس خاص گروہ سے تعلق نہ رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس روایت کی نسبت کوئی بہت مستند نہیں ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیجئے. یعنی یہ روایت جو ہے یہ کسی مستند طریقے سے ہم تک نہیں پہنچی, اس لیے اس کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. دوسرے یہ کہ جیسی کچھ بھی پہنچی ہے اس میں آگے یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو حق پر ہوں گے. تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ تو کسی خاص گروہ کا مسئلہ نہیں ہے, بس اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے جو دین کی روایت چھوڑی ہے, اگر آپ اس پر عمل پیرا ہیں تو آپ کو توقع رکھنی چاہیے کہ آپ حق پر ہیں. یہ کسی خاص فرقے کا ذکر نہیں ہے. حج سے اگلے دن امام کعبہ کے خطاب کی خبر کی شہ سرخی کچھ اس طرح سے تھی کہ دنیاوی علوم میں پیچھے رہ جانے کے سبب مسلمان پستی میں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی یہ بالکل صحیح ہے, یہ 100% صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس دنیا میں, اس کی روح سے یہ ضروری ہے کہ آپ علم و ہنر میں برتری کے مقام پر ہو. اسی پر فیصلہ ہوتا ہے قوموں کے عروج زوال کا. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جو کمی رہ جاتی ہے اسے اللہ اہل ایمان کے ساتھ اپنی تائید سے پورا کرتے ہیں. یعنی اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی یا مادی تقاضے ہیں ان کو آپ پورا نہ کریں تو وہ آپ کی مدد کریں گے. وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایک حد تک مکمل کرتے ہیں, اس میں جو کمی یا کسر ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں. جس طرح کہ مثلا جہاد کے بارے میں فرمایا, جب اس کا حکم دیا کہ اگر تم 100 ہو گئے تو 200 پر غلبہ پاؤ گے, تو 100 ہونا تو ضروری. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. نیز علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے, یا جب علم حاصل کرنے کوئی نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور راہ میں مارا جائے تو شہید ہوتا ہے. ان حدیث رسول میں خاص دینی علوم کے لیے, یا کوئی بھی علم جس کی غایت رفع عامہ ہو, عموماً اس میں دینی اور دنیوی کی تقسیم کی جاتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے, یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے, ایک قول ہے بس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا. یہ کسی مستند حدیث کے مجموعے میں نہیں. علم حاصل کرنے کو آپ نے ایک ذمہ داری قرار دیا ہے, وہ ذمہ داری دین کے علم سے متعلق ہے اصلاً. باقی جہاں تک دنیوی علوم کے حاصل کرنے کا تعلق ہے, اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہوا ہے, اور اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ عید الحم مستطاطم من قوت مر بات خیر تو رحبون بہ ادب اللہ. یعنی دنیوی علوم فنون اور دنیا کی طاقت اور مادی قوت اس درجے میں پیدا کرو کہ تمہارے مقابلے میں جو خدا کے دشمن ہیں وہ مروب ہو جائے. یہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا مسلمانوں کو. مختصر طرز گفتگو یا کسی سوال وغیرہ کا کنسائز جواب جو کہ جامع بھی ہو دینے کی ایبلٹی کیسے ممکن ہے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو تمہید کا سہارا لینے کے سبب بات طویل ہو جاتی ہے, لیکن ایسے میں مخاطب کے علمی گیپ یا کسی تعصب کے سبب بات کے اس تک ابلاغ نہ ہونے کے سبب گفتگو طویل ہو جاتی ہے, جس پر وہ کہتا ہے کہ تقریر مت جھاڑا کرو. درست طرز عمل کیا ہے اور عملاً کیسے ممکن ہے؟ آپ جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو جس موضوع پر گفتگو کریں اس میں آپ سے ظاہر ہے کہ بات لمبی ہو گئی, تو پھر آپ خلوت میں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یہی بات میں اگر مختصر طریقے سے اور دو چند لفظوں میں بیان کرتا تو کیسے کرتا, اور دوبارہ جب موقع ملے تو پھر آپ اپنے اس فیصلے پر عمل کرنے کی کوشش کریں, تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی. میری ایک عزیزہ نے ایک اور رشتہ دار کے پیسے دینے تھے, مگر جن کے پیسے دینے تھے وہ فوت ہو گئی ہیں, اور جنہوں نے پیسے دینا ہے وہ بھی ایک بیوہ ہے اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں, مگر ان کے کچھ پیسے کسی اور نے دینے تھے, اب وہ پیسے ان کو مل گئے ہیں. کیا اب ان پیسوں سے وہ رقم جن کی انہوں نے دینی تھی وہ دینی ہوگی یا کہ نہیں, جبکہ وہ فوت ہو گئے اور ان کے وارث بھی کلیم نہیں کر رہے؟ ان کے وارثوں کو وہ رقم یعنی جو تین ہی وارث ہیں وہ ادا ہونی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اگر ان سے بات کر کے کوئی افو درگزر کی صورت نکل رہا ہے تو بالکل الگ بات ہے, ورنہ وہ ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. نامکمل مذہب ہونے کے باوجود مسیحیت آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیوں ہے؟ نامکمل ہونے ہی کی وجہ سے, اس لیے کہ مکمل مذہب کو ماننا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. کلوننگ کا علم ایڈوانسڈ اسٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے, یا آگے جا کر یہ بڑے ذہنی اور علمی مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ عالم اسلام کے لیے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دنیا میں جو بھی علوم ہیں وہ جب آگے بڑھیں گے تو ہم اس پر اگر تنقید کریں گے تو اخلاقی اصولوں پر کریں گے. اخلاقی اصول ابدی ہیں, اور جب تک انسان انسان ہے امید یہ ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں پر ہونے والی تنقید کو سنتا رہے گا. تو اس کے لیے کسی پیش بندی کی ضرورت نہیں ہے. مسلمہ اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر جب کوئی معاملہ سامنے آ جائے گا تو توجہ دلا دی جائے گی, اور اگر کوئی اخلاقی اصول مجروح نہیں ہوتا تو کسی چیز پر خام خواہ تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 6 صدیاں دنیا حق سے محروم رہی, تو خدا تعالیٰ نے حق اتنا وقت کیوں گزرنے کے بعد بھیجا؟ حق تو ہمیشہ سے انسان کے پاس موجود ہے, وہ اس کی فطرت میں ہے, اس کی شہادت انبیاء نے دی ہے, وہ نسل بعد نسل منتقل ہو رہا ہے. نبوت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بہرحال اس معاملے میں ایک فیصلہ کن بات ہونی چاہیے, تب وہ اس کو بھیجتے ہیں. یہ ذمہ داری انہوں نے نہیں لے رکھی ہوئی کہ مسلسل یہ سلسلہ کرتے رہے. جب بنی اسرائیل میں نبوت تھی, باقی اقوام میں تھی نہیں, تو اللہ تعالیٰ جتنا علم دیتے ہیں اس کی بنیاد پر معاخذہ کریں گے. اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ نبوت کو بنیادی چیزوں میں شامل نہیں کیا گیا, یہ تو اصل میں ضرورت کے تحت آئی, اور جب آ گئی تو ظاہر ہے اس کی تکذیب ایک بڑا جرم پر گئی. جناب وقت ختم ہو گیا, چند سوالات باقی رہ گئے ہیں, اب انشاءاللہ العزیز ان کا جواب. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.